مزید بیانات کے لیے www.daewatablighblogspot.com
نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم. میرے عزیز دوستو بزرگو، آپ حضرات بہت خوش قسمت ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے گھر آنے کی اجازت و رحمت فرمائی. یہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی اپنی ذاتی کسی صلاحیت، قابلیت، عہدہ، منصب اور مال و دولت کی بنیاد پہ نہیں جایا کرتا. یہ وہ جگہ ہے، وہاں تو صرف وہی جاتا ہے جس کو مالک آنے کی اجازت دے دے. اس لیے خوش نصیب ہے وہ جن کو اللہ عزت جانے کی توفیق مرحمت فرما رہا ہے. شہنشاہ کا دربار ہے، وہ جگہ جہاں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اللہ کے محبوب اور مقربین تشریف لے گئے، وہاں جانے کی توفیق اللہ پاک دے رہے. اگر وہاں کوئی اپنی ذاتی صلاحیت یا مال و دولت یا کسی منصب کی بنیاد پہ جا سکتا تو سارے وہی جاتے جن کو یہ چیزیں حاصل ہیں. لیکن تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ اکثریت ان کی ہوتی ہے جن کے بارے میں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ وہاں جا سکتے. اکثریت حجاج میں تلاش کریں تو ان کی ملے گی. اور کتنے ایسے جو ساری دنیا میں پھرے لیکن بیت اللہ نہیں پہنچ سکے. اسی شہر کراچی کے اندر کتنے ایسے ہیں جو شاید مہینے میں کئی سفر یوروپ اور امریکہ کے کر لیتے ہیں لیکن اب تک بیت اللہ پہ نہیں پہنچے. ہمارے بھی ایک جاننے والوں میں سے ہیں کہ صبح جاتے ہیں اور شام کو باہر سے واپس آ جاتے ہیں، اور ایک دن جاتے ہیں دوسرے دن انگلینڈ سے واپس آ جاتے ہیں، اب تک حج نہیں کیا ہے. یہ برسوں سے دیکھ رہے ہیں ان کو جاتا آتا، اب تک حج نہیں کیا. اس توفیق کی بات ہے، ہر ایک نہیں جائے گا. اس لیے جب مالک نے بلایا ہے تو اس کی قدردانی یہ ہے کہ ایسے جائیں جیسے جانے کو وہ پسند کرتا ہے. جب اس کی پسند کے مطابق وہاں جانا ہوگا تو یہ حاضری مقبول ہوگی، اور جب یہ حاضری مقبول ہو گئی تو پھر اللہ پاک بار بار اپنے گھر پہ بلائے گی، بار بار بلائے گی. اور جتنی طلب اور تڑپ اور شوق جانے سے پہلے بڑھا سکتے ہیں اس کو بڑھانے کی، چاہے تکلفن کوشش کریں، تکلفن کوشش کر لیں. کیونکہ بے دلی اور ناقدری سے جانے سے پھر محرومی کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اس کا بھی خطرہ. ابھی گزشتہ 2 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک ملک کے ایک مالدار آدمی ہے، مشہور وہاں کے آدمی ہیں، وہ اپنی اہلیہ کو تیار کر کے لے آئے. طلب تھی نہیں بیچاری کے اندر، شوق تھا نہیں بیچاری کے اندر. بہرحال تو لے آئے، احرام باندھ کے جدہ پہ اترے. اب جدہ پہ وہ ان کی اہلیہ کہنے لگی مجھے تو گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں نہیں جاتی، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. شوہر نے کہا کہ چلو ایک آدھ دن یہاں جدہ کسی ہوٹل میں ٹھہر جاتے ہیں، تھوڑا سا گھما پھرا لیتے ہیں، شاید طبیعت لگ جائے. لیکن طبیعت نہیں لگی اور اسی حالت میں واپس ملک آنا پڑا. یہ 2 سال پہلے کی بات. طلب اور شوق نہ ہو تو پھر خطرہ ہوتا ہے محرومی کا. اس لیے تکلفن اس شوق کو پیدا کیا جائے. اس کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ کریں جس میں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے فضائل ہیں. ان بزرگوں کی زندگی کو پڑھیں جنہوں نے شوق سے اللہ کے گھر کی حاضری دی. تو اس سے انشاءاللہ شوق پیدا ہوگا. چونکہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں, جن مشاغل میں ہمارے دن رات لگ رہے ہیں, انہوں نے ہمیں ایسا گھیرا ہوا ہے کہ اس سے نکلتے ہوئے آدمی سوچتا رہتا ہے کیسے نکلوں گا, کیا ہوگا. اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا, کئی لوگوں نے کہا کہ جو جو حج کے دن قریب آ رہے ہیں گھبراہٹ بڑھ رہی ہے, جو شوق ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. اس لیے کہ جن چیزوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں وہ ہم پہ اتنی غالب آئی ہوئی ہیں, ان کی محبتیں ایسی ہمارے دلوں میں سما گئی ہیں کہ اتنی آسانی سے اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ تکلفن پیدا کریں اس طلب شوق اور محبت پر. اور یہی راستے ہیں فضائل کی کتابیں, فضائل حج ہے. اسی طریقے سے اور جس میں کہتے ہیں وہاں کے مقامات کی فضائل لکھے ہوئے ہیں اور اس کے فائدے لکھے ہوئے, اس کا مطالعہ کریں, ان بزرگوں کی زندگیاں پڑھیں جنہوں نے کیسے شوق اور طلب کے ساتھ وہاں حاضری دی, تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ شوق ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے. اور یہ جو تھوڑا سا وقفہ ہے, غالباً ان حضرات کا کسی کے 16 یا 22 تاریخ ہے, اب یہ جو تھوڑا سا وقفہ ہے یہ اس کیفیات کو پیدا کرنے کا وقت ہے جو مطلوب ہے اللہ پاک کی. جن کیفیات کے اوپر حج قبول ہوا کرتا ہے ان کیفیات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. جیسے سب سے پہلے تو بیت اللہ کی زیارت ہی ہے, جنہوں نے بار بار کی ہے ان کے اندر تو اوروں سے زیادہ طلب کا پیدا ہونا ضروری ہے. ایک چیز دیکھ کے اس کی قیمت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے, تو کہیں یہ اطمینان کہ ابھی 2 مہینے پہلے تو ہو کر آیا تھا, یہ ناقدری کا خطرہ ہوتا ہے. وہ تو وہ جگہ ہے جہاں اللہ پاک ہر مہینے بھی لے کے جائے تو کم ہے, ہر مہینے بھی لے کے جائے تو کم. جہاں اللہ کی رحمتیں دن رات برستی رہتی ہوں وہاں جانا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ بیت اللہ پہ ہر وقت 120 رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. تو اس جگہ جانے کی توفیق بار بار ملے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. تو وہ بھی بیت اللہ کو دیکھنے کا شوق اور جذبہ اور غلبہ پیدا کرے, اور جو پہلے نہیں گئے ہیں ان کے اندر تو فطرتاً یہ جذبہ ہوتا ہے, تڑپ ہوتی ہے, اس کو بڑھائیں, اس کو بڑھائیں. اللہ, جو اشاق پہلے جایا کرتے تھے, 7 مہینے کا 8 مہینے کا 9 مہینے کا سفر ہوتا, کہیں پیدل ہوتا کہیں اونٹوں پہ ہوتا, اور پھر جب حدود حرم کے اندر پہنچتے تو سواریوں سے اتر جاتے, ننگے پیر ہو جاتے اور دیوانوں کی طرح بیت اللہ کی طرف جاتے, دیوانوں کی طرح بیت اللہ کی طرف جاتے. اب اس شوق کے ساتھ جب حجر اسود پہ پہنچتے تھے تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی تھی, تڑپتے ہوئے, روتے ہوئے, ننگے پیر, دیوانوں کی طرح. اور وہ تو لباس بھی اس وقت کا ایسے ہی ہوتا ہے. اب گو سواریوں کی وجہ سے وہ چیزیں اب نہیں رہی, یہاں سے اڑ کے سیدھے جدہ پہنچے, وہاں سے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں مکہ معظمہ پہنچ گئے, اور نہ تھکان نہ جسم پہ گرد و غبار, آدمی ذرا سی دیر میں حجر اسود پہ ہوتا ہے. ہمارے کچھ ساتھی مولانا سید صاحب رحم اللہ حیات تھے, 80 کی بات ہے, یہاں سے حج پہ گئے تو مولانا نے پوچھا کہ بھی کیسے آئے, کس سواری سے آئے, مولانا کہ ہوائی جہاز سے ہیں. تو چونکہ تعلق تھا تو مولانا سے ناراض ہوئے کہ تم بحری جہاز میں کیوں نہیں آئے, اس وقت بحری جہاز چلا کرتے تھے, تم بحری جہاز میں کیوں نہیں آئے. تو مولانا فرمایا کہ 8 دن جو حج کا تم مذاکرہ کرتے ہوئے آتے, حج کی کیفیات کو اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے آتے, کچھ تمہیں چکر آتے, جہاز میں کچھ الٹیاں ہوتی, کچھ نیند کم ہوتی, اب اس کے بعد جب تم آ کے حجر اسود پہ پہنچتے تو تمہاری کیفیت کچھ اور ہوتی. اب کہنے لگے تم دکانوں اور دفتر سے 3 گھنٹے پہلے اٹھے ہوگے, جلدی سے احرام باندھا ہوگا, بریف کیس ہاتھ میں لیا ہوگا, اب تم بیت اللہ پہ پہنچ گئے, تمہارے میں بیت اللہ کی کیفیت بنے گی کیسے؟ بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. हमारी तो ऐसी बातें समझ में भी नहीं आया करते। इसलिए जब पहले पैदल हज के काफले चला करते थे ना, इस वजह से उनके हज कीमती होते थे। छह छह महीने में, आठ आठ महीने में पहुंचते थे। सारे रास्ते हज का मुजाकरा, हज को सीखना, वो कैफियत जो मतलूब है उसके अंदर उसके उसको पैदा करना, अल्लाह से अपना ताल्लुक बनाना, जितने रजाइल और खोट अपने ऊपर जमे हुए हैं उसकी सफाई हो जाती थी तौबतिल्लाह से। फिर उसके बाद जो हाजिरी होती थी वो अजीब होती थी। तो अब हम मजबूर हैं, वो रास्ते तो इख्तियार कर नहीं सकते। इसलिए ये जो 12-15 दिन है, हम उस कैफियत को यहीं बनाने की कोशिश कर लें जो सफरों में हुआ करती थी। कुछ वक्त तो रोजाना फारिग करें हज की कैफियत को बनाने के लिए, जिसमें कुछ मसाइल का मुताला, कुछ फजाइल का मुताला, किसी अल्लाह वाले की सोबत में रह के कुछ हज की बातों का पूछ लेना, कुछ थोड़ा सा इसका दिन में तस्करा कर लेना, इतना तो कर सकते हैं हम सब। इतनी गुंजाइश जरूर निकालनी चाहिए कि मामूली हाजिरी नहीं है, ये हाजिरी हमारी जिंदगी का फैसला कराने के लिए। तो कुछ वक्त रोजाना फारिग करें अब से लेके 22 तारीख या 16 तारीख तक। उल्टा ही रिवाज चल गया है, बजाय जिन चीजों में वक्त लगाने के, वो दावतों में और ज़ियाफ़तों में इसमें वक्त लगने लग गया। क्या हज से पहले की दावतें? मैं उसको मना नहीं कर रहा, इंकार नहीं कर रहा, ठीक है, अपने अपने घर के रिवाज है, लेकिन जहां वक्त लगना चाहिए था उसमें तो लगा नहीं, किसी और चीज में लग गया, अपनी अज़ियाफ़त या दूसरों की अज़ियाफ़त हज। और ये शैतान के हरबे होते हैं कि असल चीज से हटा के बाकी चीजों पर डाल, असल से हटा के बाकी पे डाल। तो एक तो मेरी दरख्वास्त ये थी कि अब से लेके जब तक रवानगी का वक्त नहीं है, उस वक्त तक हम अपने आप रोजाना कुछ थोड़ा सा वक्त फारिग करें, फजाइल हज की तालीम कर लें, और इस तरीके से मसाइल की किताबें वो देख लें, बुजुर्गों के अहवाल कुछ पढ़ लें जो हज के बारे में उनके हैं, और ऐसे लोगों की सोहबत में कुछ बैठ लें जिनको अल्लाह पाक बार बार वहां जाने की तौफीक अता फरमाते हैं। इंशाल्लाह इससे भी फायदा होगा और वो कैफियत बनेगी, वो कैफियत बनेगी। और खुसूसन आखिरी जो अय्याम होते हैं वो तो जरूर इस कैफियत में लगाएं, वरना जो एक रिवाज है कि इतना थका देते हैं रिवाज आखिरी दिनों में और आखिरी दिन की मशगूलियत, कि जब आदमी थका हुआ दो रातों की जगार, कहीं एक रात की जगार, कहीं तीन रात की जगार, अब जब उस कैफियत में जाते हैं तो ना उम्रा सही तरीके से हो सकता है न और कोई आमाल सही तरीके से हो सकता है। एक रात तो वैसे ही सफर में चली जाती है, किसी वक्त की परवाह, दिन की हो रात की हो, वो एक रात तो जाती है सफर में, वो जाती है। उम्रे वालों की बात अलग है, लेकिन हुज्जाज की जो निजाम बना हुआ है कि 10 घंटे पहले यहाँ जाओ, 12 घंटे पहले वहां जाओ और 6 घंटे वहां लग जाए, तो उसमें एक रात तो वैसी चली जाती है, एक रात के पहले जागे हुए होते हैं घरों में। अब उस थकान के साथ जब जाते हैं तो जो कैफियत पहली दफा की हाजिरी होनी चाहिए वो नहीं बन पाता। या यहां हो या मदीना मुनव्वरा में हो, जहां भी हो, यहां जरा ज्यादा मुश्किल होता है चूंकि यहां उम्रा करना पड़ता है। हमने तो अपने बाद में शेख को देखा, जाने से पहले अपने आराम पूरा करके निकला कर, ताकि जिस चीज के लिए जा रहे हैं उस पर असर ना पड़े। मिलना जुलना है, आज ही 3-4 दिन पहले ही सबसे मिलजुल के फारे हो, जितनी तैयारी करनी है सफर की, खरीदारी है, पैकिंग है, सब पहले ही कर, ताकि उस वक्त दुआओं में, सलातुल हाजत में, अल्लाह से मांगने में, सफर के जो 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 आदाब होते हैं उसको सीखने में हमारा वक्त। फिर इंशाल्लाह चाहे मदीना मुनव्वरा पहुंचे या मक्का मुअज्जमा पहुंचे, पहली हाजिरी ही वो कैफियत की होगी जो कैफियत अल्लाह की मतलब। थके हुआ आदमी तो बेचारा बड़ी मुश्किल से तवाफ करता है, और जो उमरा होना चाहिए कि भाई सफा पे भी लंबी दुआएं और मरवा पे भी लंबी दुआएं, और पूरे एहतमाम से नहीं हो पाता थकान की वजह से। इसी वैसे भी आदाब में से ये बात है कि जब आदमी मक्का मुअज्जमा पहुंचे और थका हुआ हो तो पहले आराम करे, भूख लगी है तो खाना खा ले। इसलिए वहां मक्का मुअज्जमा पहुंच के गुस्ल करना भी सुन्नत है, गुस्ल से भी थकान दूर हो जाए। अपना सामान पहले ठिकाने से पहुंचा दे, अपनी जगह पहले ले ले, تاکہ ذہن میں کوئی چیز بھی ایسی نہ رہے جو وہاں کے جو ادب مطلوب ہے اس میں مانے. بعض وقت جگہ لینی ہوتی اور آدمی عمرے کے لیے چلا جاتا ہے تو ذہن تو وہیں اٹکا رہتا ہے, اپنا مکان لے لے, سامان ٹھکانے سے رکھ دے, بھوک لگی ہے کھانا کھا لے, اور نیند اگر ہے تو آرام کر لے, پھر آرام سے عمرہ کرے. اسی مدینہ منورہ میں پہنچے پہلے اپنا ٹھکانا بنائے, سامان ٹھیک کرے اور غسل کرے, اچھے کپڑے پہنے, پھر مسجد نبوی میں پہنچے. چاہے اس سے تھوڑا سا انتظار کرنا, بشاشت کے ساتھ ہماری وہاں حاضری ہوئی, بشاشت کے ساتھ حاضری. اسی طریقے سے جو وہاں جانے کے بعد جن اعمال میں لگنا چاہیے اس اعمال کی مشق بھی یہاں سے شروع کریں. ابھی ہماری طبیعتوں کو زیادہ عبادت سے مناسبت نہیں ہوئی, یہاں تو فرض نماز کے بعد دو سنت بھاری ہوئی ہوتی ہے, تو نوافل تو دور کی بات ہے. ابھی طبیعتوں کو مناسبت نہیں ہے عبادت. قرآن پاک کی تلاوت میں خدا نخواستہ کمی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, مشہوریت ہفتوں ہو جاتے ہیں قرآن پاک کھلنے کا موقع نہیں آتا. ابھی مناسبت نہیں ہو رہی, ایسی تسبیحات ہیں, تحجد ہے, اشراق ہے, چاشت ہے, اوابین ہے. اگر ابھی سے ان اعمال میں لگ جائیں گے تو ہماری طبیعتوں کو ان اعمال سے مناسبت ہو جائے گی, پھر انشاءاللہ وہاں جا کے ہمارا وقت حرم کے باہر نہیں گزرے گا. حرم کے وقت باہر اسی وقت گزرتا ہے جب اعمال سے مناسبت نہیں ہوتی, وہ تھوڑی دیر بیٹھ کے طبیعت اچٹتی آتی, اور اچھتی ہوئی طبیعت کے ساتھ حرم میں آدمی کیسے بیٹھ سکتا ہے. تو میں کہوں یہ مدت جو ہے یہ ان سب چیزوں کی مشق کی ہے. یہی سے ہم کوشش کر دیں اللہ پاک ہمیں تحجد کا پابند بنا دے, اور وہاں تو نہ چاہتے ہوئے تحجد پڑھنی پڑتی ہے کہ اذان ہوتی فجر کی نماز ہو جاتی ہے. اور آپ حضرات جس وقت پہنچیں گے اس وقت تو چونکہ رش بڑھ چکا ہوگا, اس وقت تو مشکل سے دو سنت کا وقت بھی مشکل سے ملتا ہے. صبح ساجد ختم ہوتی اذان اور دو سنت پڑھی اور نماز پڑھی, وہ تو پہلے وہاں تو تحجد میں اٹھنا ہی پڑتا ہے. اس لیے یہیں سے ہم اس کی تحجد کی عادت ڈالیں, اور جتنی آسان اس موسم میں تحجد ہے کبھی بھی نہیں ہوتی. اتنی لمبی رات کہ آدمی سو سو کے بھی تھک جائے, ہر تین گھنٹے بعد گھڑی دیکھنی پڑتی ہے, ابھی تک چار نہیں بجے, ابھی تک چار نہیں بجے. تو اس کی عادت, تحجد کی عادت ہم یہیں سے ڈالیں, اور تحجد کی عادت اس وقت پڑے گی جب رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں. ہمارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ تحجد کی رات کا تاخیر سے سونا ہے, تاخیر سے سونا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ سے رات کو جاگنا کہیں ملتا نہیں ہے سوائے ایک دو جگہ روایت, کہیں نہیں ثابت ہے رات کا جاگنا. صحابہ کا آخری عمل وتر ہوا کرتا تھا, اس کے بعد سوائے نماز اور دینی کاموں کے تو چند جگہ آتا ہے کہ صحابہ جاگے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگے ہیں, ورنہ پھر اول وقت میں سو جانا. باطل ہمارا دشمن ہے, وہ براہ راست کسی عمل کو نہیں چھینتا, وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ عمل خود ہی چھوٹ جائے. تو انہوں نے ہماری زندگیوں میں ایسے طریقے رائج کر دیے کہ ہم راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں. تحجد تو خیر بہت اللہ سب کو نصیب فرمائے, وہ تو فجر بھی پھر مشکل ہو جاتی ہے رات کو دیر سے سونے سے. تو اس کے لیے یہاں مشق کر لیں, یہاں مشق کر لیں. مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں حرم شریف بھی عشاء کے آدھے پونے گھنٹے بعد بند ہو جاتا ہے, اس لیے وہاں تو سوال ہی نہیں ہے رات کو حرم میں آنے کا. اگر عادت پڑی ہوگی تو عشاء کے بعد جلدی سوئیں گے, ورنہ پھر جب عادت نہیں پڑی ہوتی ہے تو عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جا کے پھر باہر سڑکوں پہ نکل آتے ہیں, کوئی آئس کریم کھانے جا رہا ہے, کوئی بوتل پینے جا رہا ہے, اور پھر وہاں اس کو تحجد پہ پڑتا ہے. ڈھائی تین بجے حرم شریف کھل جاتا ہے. اگر عشاء کی نماز کے بعد اول وقت میں سو جاتے ہیں تو پھر ڈھائی تین بجے ہم حرم میں جاتے ہیں, اور اس وقت یکسوئی ہوتی ہے, ریاض الجنہ بھی مل جاتا ہے, صلاۃ السلام کا بھی موقع مل جاتا ہے, اور سکون سے آدمی پرانے حرم کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے. کیونکہ جس زمانے میں آپ جائیں گے وہ پرانے حرم کے باہر قناتیں لگا کے راستہ روک دیا جاتا ہے, جو اس دفعہ ایک دفعہ چلا گیا اندر چلا گیا, اب اشراق تک اندر جانے کا راستہ نہیں ہوتا. جو پرانا حرم ہے نیا حرم کھلا ہوتا ہے, جب رش بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ قناتیں لگا کے بند کر دیتے ہیں, بس نماز سے پہلے جو پہنچ گیا پہنچ گیا. تو یہاں سے اس کی عادت ڈالے رات کو جلدی سونے کی. اس کی وجہ سے اس امت کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے راتوں کو دیر تک جاگنے سے, بہت بڑا نقصان. اور سید خان صاحب رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک روایت میں آتا ہے کھانے کو گلاؤ نماز اور ذکر سے, مرفض سے مراد ہے عشاء سے پہلے کھانا کھانا. مولانا سید خان صاحب رحم اللہ اکثر فرماتے ہیں کہ کھانے کو گلاؤ نماز اور ذکر سے. ایک روایت میں آتا ہے اس سے مراد ہے عشاء سے پہلے کھانا. جو عشاء سے پہلے کھانا کھا لے گا وہ تو جلدی سوئے گا. اور ساتھ دوسری بات یہ بھی روایت سناتے تھے کہ جو کھاتے ہی سو جاتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے, پھر اس کی دعاؤں میں نہ رقت آئے گی نہ اس پہ دعاؤں کی کیفیت بنے گی. باطل نے یوں گھما کے ہماری مایا کو لوٹا ہے. اب ہماری ضیافتی رات 11-12 بجے سے پہلے شروع نہیں ہوتی تو کہاں سے جلدی سوئیں گے, اور پھر 12 بجے کھانا کھانے کے بعد تو آدمی 1 بجے سوئے گا اور کیا کرے گا. اس عادت کو یہاں چھوڑائیں, ابھی اس عادت کو یہاں چھوڑائیں, پھر انشاءاللہ مدینہ منورہ میں 2:30-3 بجے حرم شریف میں پہنچنا آسان ہو جائے گا, اور بہت سارے اعمال ہمارے محفوظ ہو جائیں گے, اور بہت ساری نقصانات سے ہم بچ سکتے ہیں. رات کی جگار نقصانات کا ذریعہ ہوا کرتا, ساری غلط چیزیں رات میں ہی وجود میں آتی ہیں. اور اگر یہاں مشرے کی تو وہاں بھی رات کو 1:30-1 بجے 1 بجے کے بازار چمکتے رہتے ہیں, اور مکہ معظمہ میں تو ویسے ہی پھرنا صحیح نہیں ہے. مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ مکہ معظمہ میں ٹہلنا مکروہ ہے, اگر ٹہلے تو طواف کرو. مولانا چونکہ آخر میں معذور ہو گئے تھے اور وضو ٹھہرتا نہیں تھا اور صحت کی وجہ سے کچھ ٹہلنے کی بھی ضرورت محسوس ہوتی تھی, تو گاڑی میں بیٹھ کے حدود حرم سے باہر عرفات جاتے تھے, وہاں ٹہل کے پھر واپس آتے تھے. اگر یہاں ٹہل لیں تو پھر جا کے حرم کا طواف کرو. مگر ہمیں برائیوں سے بچانے کے لیے بات فرمایا کرتے تھے, کچھ کراہیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے. دکھ ہوتا ہے کہ حرمین شریفین میں آدمی بازاروں میں پھرے, آدمی فرشتہ تو نہیں ہے, نہ عورتیں نہ مرد, نگاہ غلط استعمال ہو سکتی ہے, دل مختلف چیزوں میں پھنس سکتا ہے, آدمی کئی غلط چیزوں میں ملوث ہو جاتا ہے بازاروں میں جا کے. تبھی تو کہا گیا کہ دنیا میں سب سے بدترین جگہ بازار اور سب سے بہتر جگہ مسجد. کراچی والوں کے لیے بڑا مشکل لگتا ہے رات کو جلدی سونا, لیکن عادت تو ڈالے, کوشش تو کرے, پھر انشاءاللہ یہیں سے تہجد کی توفیق مل جائے گی. انشاءاللہ جو 10 بجے سو جائے گا 4 بجے کے بعد اس کو نیند آئے گی بھی نہیں, چاہے گا بھی تو نیند نہیں آئے گی. اور حرمین شریفین کے اندر تحجد سے جو کیفیات قائم ہوتی ہیں وہ عجیب ہوتی ہیں, عجیب ہوتی ہیں. جتنا تعلق اللہ پاک کی ذات عالی سے اس وقت بنتا ہے کسی اور وقت میں نہیں بنتا, چونکہ یکسوئی ہوتی ہے حرم نبی میں بھی اور حرم مکہ میں. تحجد کی عادت اسی طریقے سے میں نے بتایا کہ یہ رات کے دیر سے سونا کئی چیزوں پہ اثر انداز ہو رہا ہے. اشراق کی نماز, اب جو رات 2 بجے سوئے گا اشراق کی نماز کیسے پڑھے گا, وہ تو فجر کا سلام پھیرتے ہی نیند آنی شروع ہو جاتی ہے آدمی. جبکہ فقہ نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سونا روزی کو تنگ کرتا ہے, روزی کو تنگ کرتا ہے. بعض نے مکرو لکھا ہے صبح کا سونا. یہاں تک علماء نے کہا اگر کسی کو کوئی مجبوری ہے تو پھر وہ طلوع آفتاب کے بعد لیٹ جایا کرے. تو اشراق کی نماز جس پہ حج اور عمرے کا ثواب ملے وہ گھنٹہ سوا گھنٹے کی عمل پہ ہو سکتا ہے. تو حرم شریف میں فجر پڑھ کے ہم ذکر میں، اذکار میں، دعاؤں میں، تلاوت میں لگے رہیں، حرم مکہ ہے طواف کر لیں، پھر اشراق کی نماز. یہ مشق یہیں سے شروع کرنی پڑے گی، اگر یہاں نہیں کی ہے تو وہاں جا کے بڑا مشکل ہوتا ہے. سلام پڑھتے پھینکتے، فجر کا سلام پھیرتے بھاگتے لوگ گھروں. تو یہ مدت کو ہم مشق کی مدت سمجھیں، اس کی عادت یہیں سے ڈالیں. ایسی اللہ توفیق دے، چاش اپنے کاموں پہ جانے سے پہلے، ہم سکرچ والی 10:30 کے عرب یہ شغل پہ جاتے، اس سے پہلے آدمی غسل تو کرتا ہے، وضو ساتھ کر لے اور چاش کی نماز پڑھتے جائیں. پھر انشاءاللہ وہاں بھی آرام کرنے کے بعد حرم جانے سے پہلے چاش کی نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے. عادت چونکہ پڑی ہوئی ہوتی ہے، ورنہ وہاں چاش کا خیال ہی نہیں آتا کہ چاش کی نماز بھی کوئی نماز ہوتی ہے. ایسے مغرب کے بعد اوابین کی عادت ڈال لیں یہیں سے، کتنی دیر، تھوڑی سی دیر تو لگتی ہے، یا مختصر پڑھ لیں، وہاں طویل نمازیں پڑھ، طویل اوابین جیسے پڑھ لیں. وہاں کوئی کام کاج تو ہے نہیں، نہ دکان جانا ہے نہ گھر جانا ہے، اور اکثریت وہ وقت حرم کے اندر ہی گزارتی ہے. اگر یہ عادت ڈلی ہوئی ہے تو پھر لمبی لمبی ہم نفلیں وہاں پڑھ سکتے ہیں. جو حفاظ ہیں کئی کئی سپارے ان نفلوں میں پڑھ سکتے ہیں اگر مناسبت ہوگی. مناسبت نہیں ہو تو آدمی مختصر پڑھ کے پھر باتوں میں لگ جاتا ہے. تو عبادات سے مناسبت یہیں سے پیدا کرنے شروع، اس طریقے ذکر اور تلاوت کی عادت بھی یہیں سے ڈالیں کہ روزانہ چاہے تھوڑا سا یا قرآن شریف پڑھ لیں لیکن پڑھ لیں. ویسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی کے شان کے خلاف یہ بات لگتی ہے کہ اس پہ کوئی دن گزر جائے اس نے قرآن نہ پڑھا، کیونکہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کی تلاوت کا بہت اہتمام تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی کہ آپ رات کو عشاء کے بعد اپنے معمولات سے فارغ ہو کے مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں تشریف لاتے، اور انشاءاللہ آپ حضرات تشریف لے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں گے ریاض الجنہ میں جالی مبارک کے ساتھ ایک ستون ہے، اس پہ استوان وفود لکھا ہوا ہے. وہ وفد وہاں آ کے بیٹھا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام حجر مبارک سے تشریف لاتے اور وہاں بیٹھ کے ان کو دین سکھاتے، دین کی تعلیم دیتے. ایک وقت آپ کا مقرر تھا، اس وقت تشریف لاتے، ایک دن آپ کو آنے میں وقت مقرر سے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج آپ کو آنے میں تاخیر ہو گئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ میں نے جو قرآن کی تلاوت کی مقدار مقرر کی ہوئی ہے وہ پوری نہیں ہوئی تھی، اور اس کو پورا کیے بغیر کسی کام کو میں اس پہ ترجیح نہیں دے سکتا تھا. یعنی ایک طرف اپنی ذاتی تلاوت ہے، دوسری طرف دین سکھانے کا کام ہے، اور آپ امت کو سبق دینے کے لیے سکھا رہے کہ میں اس تلاوت کے اوپر کسی کام کو ترجیح نہیں دے سکتا تھا. تو پھر ہمارے لیے کہاں گنجائش نکلتی ہے کہ ہم تلاوت کے اوپر دکان کو ترجیح دے دیں، اور دفتر کو ترجیح دے دیں، اور گھر کو ترجیح دے دیں. تو یہی چیز کی عادت ڈال لیں کہ روزانہ تھوڑا سا قرآن پاک پڑھ لیا کریں، چاہے پاؤ سے پارا ہی پڑھے. پھر وہاں جا کے اللہ پاک سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق دے، کم از کم مکہ مدینہ منورہ کے قیام میں ایک قرآن پاک ختم ہو جائے. اللہ توفیق دے مکہ معظمہ کے قیام میں ایک قرآن پاک ختم ہو جائے. پھر انشاءاللہ طبیعت اکتائے گی نہیں تلاوت، دل لگ جائے گا انشاءاللہ. ایسی تسبیحات کی یہیں سے عادت ڈال لی جائے کہ صبح شام کم از کم سوئم کلمہ درود شریف استغفار کی دو دو تسبیحات تو دن میں ہو جائے کم از کم صبح شام. اور اللہ توفیق دے تو یہیں سے اس کی عادت ڈالنے کے چلتے وقت تک، اس سے پہلے پہلے چلتے پھرتے ہم درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیں کہ مدینہ منورہ کا سب سے اونچا عمل درود شریف ہے. وہاں کے قیام میں سب سے زیادہ ہماری مشغولیت درود شریف پہ ہونی چاہیے. اگر یہاں عادت پڑ گئی کہ چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہوئے زبان پہ درود شریف ہو، پھر انشاءاللہ وہاں بھی اس کی عادت پڑی ہوئی. اس سے سوئم کلمہ، اللہ کی تعریف، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کے غیر کی نفی، اللہ ہی سے ہونے کا اقرار، یہ کیفیات ہے. یہاں سب سے زیادہ محنت اسی پہ ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کی 23 سالہ زندگی میں جو زیادہ وقت خرچ ہوا ہے وہ تو اللہ کے تعلق کو پیدا کرانے پہ خرچ ہوا, کہ اللہ کا غیر دل سے نکلے اور اللہ پاک کے ذات عالی کے یقین دل میں آ جائے, دل کے کونے کانچے سے بھی اللہ کا غیر نکل جائے. نبوت کا اکثر وقت تو اس پہ لگا ہے, برسوں اس پہ خرچ ہوئے کہ اللہ کے غیر کو دل سے نکالا جائے. ہم بیت اللہ پہ جا رہے ہیں, مشق کر کے جائے کہ اللہ کے غیر ہمارے دل سے نکل جائے, ہماری طبیعت کسی سے متاثر نہ ہو سوائے اللہ حضرت کی ذات عالی کے. یہ مشق کرنی پڑتی, چونکہ اللہ کا غیر چیونٹی سے بھی زیادہ آہستہ دل کے اندر آتا ہے, چیونٹی سے بھی زیادہ آتا ہے. حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا غیر جو ہے یہ چونٹی سے بھی زیادہ آہستہ دل میں آتا ہے. اس لیے ایک دعا بتا دی, اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا عالم واستغفرک لما لا اعلم. ارشاد فرمایا کہ تین مرتبہ صبح شام کو پڑھ لے تو شرک اکبر اور شرک اصغر اللہ دونوں سے بچا لیں گے. تو یہ وش کرائی کہ اللہ کے غیر سے دل سے نکالے. شرک صرف بتوں کا پوجنے نہیں ہے, جو حق اللہ پاک کے ذات عالی کا ہے وہ حق کسی اور کو دے دیتے, یہ بھی تو شرک. جتنی محبت اللہ پاک کے ذات عالی کے ساتھ کرنی چاہیے اتنی محبت کسی اور کے ساتھ کر لیں تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہا کہ حضرت اگر اللہ پاک نے پردے کا حکم نہ دیا ہوتا تو میں چہرے سے نقاب اٹھا کے آپ کو دکھاتی کہ میں کتنی حسین و جمیل ہوں, لیکن اس کے باوجود میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. تو شیخ کو ایک غشی سی آئی, جب تب یہ سنبھلی تو کہا کہ دیکھو یہ عورت مخلوق ہے, یہ اپنی محبت میں شرک برداشت نہیں کرتی تو وہ خالق اپنی محبت میں شرک کیسے برداشت کرے گا. تو جتنی اللہ کے غیر کی محبت ہمارے دلوں میں ہے اس کی یہاں سے صفائی کر کے جائے. جب بیت اللہ پہ پہلی نگاہ پڑے تو بس اللہ پاک کے دل میں سمائے ہوئے ہو, باقی کوئی بھی نہ. تو سوئم کلمہ سے استظہار کے ساتھ کہ پاک ہے اللہ پاک کے ذات عالی, کوئی کھوٹ نہیں اس کے اندر, اور جی لگانے کے قابل کوئی ذات نہیں سوائے ایک اللہ. اس کیفیت کے ساتھ سوئم کلمہ پڑھنے کی مشق یہی تھی, اور جہاں جہاں دل اٹکا ہوا ہے اللہ کے غیر سے وہاں سے اس کو نکالنے کی کوشش کر. جب صحابہ جیسے سیکھنے والے شاگرد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے سکھانے والے استاد, ان کو برسوں لگ گئے اللہ کے غیر کو دل سے نکالنے کے لیے, تو مجھے اور آپ کو کتنی محنت کرنی پڑے گی. آج تو ہم اللہ کے غیر میں ایسے پھنسے ہوئے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ اللہ کا غیر ہے. اس کی مشق کوشش اور گناہوں پہ ندامت و شرمندگی کے ساتھ یہیں سے ہم معافی مانگتے ہوئے اللہ کے دربار میں پہنچے. اور کیا ہی اچھا ہو کہ یہاں رو دھو کے سب صفائی کروا لے, رو دھو کے ساری صفائی کروا لے. اور اللہ حضرت تو ایسے معاف کرنے والے ہیں تو یوں فرماتے کہ اگر کوئی بندہ اتنے بھی گناہ لے کر آئے کہ جس سے ساری زمین بھر جائے اور ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگ لے تب بھی میں اس کے سب گناہوں کو معاف کر دوں. تو ایسے معاف کرنے والے, دھلائی کر کے یہاں سے توبات اللہ کر کے اللہ سے معافی مانگ, اللہ کے خزانے میں معافی کی کمی نہیں, کمی نہیں, مانگنے والا ہونا چاہیے. تو سب معاف کرنے کو تیار ہے. اور ایسی جو ایک بہت بڑی چیز ترقی میں رکاوٹ بنا کرتی ہے, جہاں عموماً دھیان نہیں جاتا, نماز کے چھٹنے پہ دھیان چلا جاتا ہے, ذکر تلاوت کے چھٹنے پہ دھیان چلا جاتا ہے, کسی عبادت کے ذوق پہ دھیان چلا جاتا ہے, جس طرح دھیان نہیں جاتا, جو اور جو سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے وہ حقوق ہے, لوگوں کے حقوق. اللہ پاک نے ہمارے دن میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کا حق رکھا, اور حقوق میں صرف پیسہ نہیں ہوتا, اس کے علاوہ بھی بہت سارے حقوق ہوتے. حقوق کے جہاں تذکرات ہمارے ذہن میں بس پیسے ہوتا کہ فلاں کا حق مارا ہوا, جیسے پڑوسیوں کے کتنے حقوق, کتنے حقوق کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ مجھے اس بات کا گمان ہوا جبریل علیہ السلام اتنے حقوق لے کے آتے تھے پڑوسیوں کے کہ کئی پڑوسیوں کے وراثت میں بھی حصہ نہ ہو جائے. اب ہم سے پتہ نہیں کتنے پڑوسیوں کی حق تلفیاں ہوئی ہیں, خیال بھی نہیں آیا کہ رشتہ داروں کی ہے, گھر والوں کی ہے. سب سے زیادہ حق تلفی تو آدمی گھر والوں کی ہی کرتا ہے, اسے گھر والوں کے حق کو حق ہی نہیں سمجھا کبھی, کبھی ان کے حق کو حق ہی نہیں سمجھا, اس لیے حق تلفیاں ہوتی رہتی ہیں. جن جن کے حقوق ہمارے ذمے تھے ہم سوچیں کہ کسی کی حق تلفی تو نہیں ہوئی, کیونکہ سب سے بڑی ترقی انسانیت کی جو ہے وہ حق تلفی کی وجہ سے, یا خیال نہیں. اور جو خیال آتے رہے ان سے یہاں معافی مانگتے ہیں. اس لیے پہلے زمانے میں رواج تھا, اور واقعی اس وقت رواج ہی حقیقت تھی کہ حج پہ جانے سے پہلے سب سے معافی مانگ کے جایا کرتے تھے, حقیقت تھی, کوئی رواجی چیز نہیں, سب سے معاف کروا کے جاتے تھے. اس لیے اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے, کسی سے ہماری نااتفاقی ہوئی ہے, جانے سے پہلے معاملہ صاف کرا لیں, اعمال بھی اٹکے رہتے ہیں, اوپر نہیں پہنچتے. قبولیت والی گھڑیوں میں بھی اللہ پاک ملائکہ سے کہتے ہیں ان کی دعاؤں کو یہیں روکے رکھو جب تک کہ آپس میں صلح نہ کر لیں, دعاؤں کو ان کے نیچے روکے رکھو, اوپر آنے مت دو جب تک کہ یہ آپس میں اپنا معاملہ صاف نہ کر لیں. قبولیت کی گھڑیوں میں تو ہم تو ایسے مقام پہ جا رہے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. بیت اللہ کے حرم شریف کے اندر 15 مقامات ایسے ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے. ملتزم جیسی چیز جہاں کے بارے میں یقین ہے کہ کبھی دعا رد نہیں ہوتی, لیکن حق تلفی کی ہے تو وہاں بھی دعا رکی رہتی. اتنی زبردست قبولیت کی جگہوں پہ جائیں اور خدا نخواستہ کوئی ذرا سی غفلت وہاں دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جائے, چونکہ اللہ پاک اپنے حقوق کو تو معاف کر دیں گے, اپنے بندوں کے حقوق کو نہیں معاف کریں گے, وہ توبۃ اللہ سے نہیں معاف ہوگا. اس لیے اب یہاں بیٹھ کے تنہائیوں میں بیٹھ کے ہم سوچیں کہ کسی کی حق تلفی تو نہیں ہم. ایک صاحب ایک بزرگ کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ جی فلاں جگہ میں نے ایک گودام خریدا تھا, اب اس کو بیچنا چاہتا ہوں, نہ بکتا ہے نہ کرائے پہ جاتا ہے. انہوں نے کچھ پڑھنے پڑھانے کو بتا دیا. وہ واپس آئے کہ جی اب بھی یہی کیفیت ہے, پریشانی ہے اور یہ دشواریاں. تو انہوں نے کہا کہ تم کتنے بھائی ہو؟ کہ تین ہیں, مشترک کاروبار. جی جب تینوں مل کے بیٹھو سوچو کسی کی حق تلفی ہوئی ہے. جی ہم تو بہت کا خیال کرتے ہیں, دھیان کرتے ہیں, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا. اور کہ نہیں ایسے نہیں, تینوں مل کے بیٹھو اور سوچو. سوچتے سوچتے تیسرے دن خیال آیا کہ اس کی خریداری میں کہ جو وکیلوں سے جو معاملہ پڑتا ہے وہاں کی کسی کے 10,000 روپے دینے رہ گئے, وہ کہ حساب کتاب میں نکل آیا. انہوں نے کہا کہ پھر آئے کہ یہ جا کے ادا کرو. ادا کیے, چند دن بعد آگے بتایا گودام اچھے پیسوں میں بک گیا. خود کو نہیں پتا ہوتا اور بعد وہی رکاوٹیں آ جاتی. ہمارے ایک بزرگ تھے سید رضی الدین صاحب رحم اللہ, ان کی خدمت میں کراچی کے ایک بہت بڑے تاجر ہیں, اچھا لمبا چوڑا کاروبار. وہ آئے ایک زمانے میں کہ جی حضرت حالات بگڑ گئے ہیں, فلاں مل بند ہو گیا اور فلاں کارخانہ بند ہو گیا اور اتنا قرضہ ہو گیا اور یہ ہے. حضرت نے کچھ دعائیں بتا دی. کچھ دن بعد آئے کہ جی تو کوئی فرق اور دعائیں بتا دی. اس کے بعد پھر آئے ایک مرتبہ, صبح کا وقت تھا, وہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے. جب انہوں نے کہا تو حضرت نے سننے کے بعد ایک بالکل غیر متعلق سا سوال پوچھا. میں بھی حیران کہ کوئی تجارت کا اصول کوئی ضابطہ پوچھتے. حضرت پوچھے یہ بتاؤ تمہاری والدہ تم سے راضی ہیں یا ناراض؟ اب وہ شرم کے مارے گردن نیچی تھی. نہیں بتاؤ کیا بات ہے. یہ والدہ تو ناراض ہے اتنے دن سے. فوراً اٹھو 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 جاؤ, جا کے پہلے ماں کے پیر پکڑو, راضی کرو. اس کو راضی کے بغیر نہ تمہاری کوئی دعا قبول ہوگی نہ وظیفہ چلے گا. تو جب تک کسی کی حق تلفی کی ہوئی ہے کیسے وہاں دعائیں قبول؟ اس لیے جانے سے پہلے پہلے ان چیزوں کو ہم یہی صاف کریں, اور ہم اس کو ناک کا مسئلہ نہ بنائیں کہ جی کیسے جھکو. آج سب سے بڑی رکاوٹ یہ بنی ہوئی ہے, اور اس پہ شیطان اندر ہی آدمی کا حوصلہ بڑھاتا ہے کہ غلطی تو اس کی ہے, غلطی تو اس کی ہے, غلطی اس کی ہو تبھی تو معافی مانگنے پہ اجر و ثواب ہے, اپنی تھی پھر تو مانگنی ہی پڑتی. اور میں اور آپ کیا ہیں, اور کیا میری آپ کی عزت, اور کیا میری آپ کی حیثیت, کیا میری اور آپ کی ناک. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سب سے عظیم, وہ ایک مرتبہ بھرے مجمع میں تشریف لائے صحابہ کے اور کہا کہ آج میں تم سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر مجھ سے کسی کے بارے میں کوئی زیادتی ہوئی ہو, کسی کو میں نے برا بلا کہہ دیا ہو, کسی پہ سختی کی ہو یا کوئی کسی پہ زیادتی کی ہو, تو آج وہ مجھے معاف کر دے یا اپنا بدلہ لے لے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما, اور آپ اپنے اس کہنے میں کوئی تسنن نہیں اختیار کر رہے. اب تو بعض دفعہ ہم کہتے بھی ہو تو تسنن کے طور پہ کہتے, کوئی اس پہ تسنن نہیں تھی, حقیقت تھی جس کا ثبوت اس اگلی بات سے ملتا ہے. کچھ بھرے مجمع ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ نے ایک مرتبہ میری پٹائی کی تھی, میں اپنا بدلہ لوں گا, قربان جائیں آپ کے. آپ نے کہا آ جاؤ, بھرے مجمع میں کہہ رہے آ جاؤ بدلہ لے. وہ مجمع کو چیرتے ہوئے آگے آئے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا اس وقت میری کمر ننگی تھی, کرتا نہیں تھا, اور آپ کے جسم مبارک پہ کرتا ہے, اگر میں بدلہ لوں گا تو انصاف نہیں ہوگا, لہذا میں اپنا کرتا بھی اتاریے. انصاف کے دعوے والے یہ دیکھیں, یہ انصاف کس کا ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قربان جائیں, آپ نے اپنا کرتا مبارک اتار دیا کہ بدلہ لے لو. جس کو آخرت کی فکر ہوگی کہ وہاں جواب دینا ہے, وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھبرایا نہیں کرتا کہ خاندان میں میری کیا بات رہ جائے گی اور معاشرے میں کیا میری بات رہ جائے گی اگر جھک گیا تو. آج کا جھکنا بڑا آسان ہے, کل بڑا سخت معاملہ. آپ نے کہا اچھا, کرتا مبارک اتار دیا, وہ لپک کے آگے بڑھے اور آپ کے کمر مبارک پہ جو مور ہے نبوت تھی اس کا بوسہ لے لیا کہ رسول ساری گستاخی میں نے اس بوسہ لینے کے لیے کی تھی. آپ نے تو پیش کر دی اپنی طرف سے معافی کو. یہ حج کی قبولیت میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے اگر یہاں کسی سے قطع تعلق ہے, یہ کسی کے حق تلفی کی, اور شیطان سب سے زیادہ اسی سے روکتا ہے. بات کہتے ہیں جی آپ کو پتہ نہیں ہے, اگر آج معاف کر دیا یہ کل پھر یہی کریں گے, پھر کل کریں گے پھر معاف کر دیں, کیا بات, پھر کریں گے پھر معاف کر دیں. معاف کرنا تو اللہ پاک کی صفت ہے, اللہ کو پسند ہے. اس لیے اس مسئلے کو بھی یہیں صاف کر کے جانا چاہیے, یہ جانے سے پہلے پہلے ان سب چیزوں کو کر لیں گے, پھر انشاءاللہ حج تو آدمی کو کہیں سے کہیں پہنچاتا ہے, پھر حاجی بن کر آتا ہے. ایسا بنا ہوا کہ پھر دنیا نے ایسا بنا ہوا انسان نہ دیکھا. اس لیے پہلے جو جاتے تھے ان سب کیفیات کی مشق کرتے ہوئے جاتے تھے, پھر جب وہ واپس آتے تھے تو غیر مسلم کا بھی یقین تھا کہ حاجی جھوٹ نہیں بولتا, غیر مسلم کا بھی یقین تھا, غیر مسلم کا بھی یقین تھا کہ حاجی دھوکا نہیں دیتا. ہندوؤں کا, کیونکہ ہم لوگوں کا واسطہ ہندوستان سے رہا, ہندوؤں کا پکا یقین تھا. اور ابھی تک ہندوستان میں ہندوؤں کا یہ یقین ہے. ابھی چند سال پہلے حضرت جی رحمہ اللہ کے وصال پہ جب نظام الدین جانا ہوا تھا تو میں ایک مقامی ساتھی کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہا تھا, اور وہ مقامی ساتھی بھی نئے تھے, ان کو راستے پتہ نہیں, وہ غلطی سے فوجی چھاونی میں چلے گئے, وہ سڑک اس طرف جا رہی تھی, وہ فوجیوں نے روک لیا. اب ظاہر ہے کہ فوجی چھاونی جانا جرم ہے. اب میں پریشان اس سے تھا کہ ایک تو میں پاکستانی, دوسرے اس جگہ پہ آ گیا, تو انہوں نے کچھ کاغذات مانگے تو لیکن اس کے بعد کاغذات بھی گاڑی کے پورے نہیں, تو تھوڑا سا انہوں نے جو لہجہ اختیار کیا اپنا جو ہونا چاہیے, اچانک اس کے پیچھے نگاہ پڑی, میں سیٹ پہ بیٹھا تھا, اس نے جھکے دیکھا کہ یہ حاجی صاحب ہے, یہ حاجی صاحب ہے, اور جھوٹ بھی ہم سیدھے حج سے ہی وہاں پہنچے تھے, حج کے بعد اردن پہنچے, اردن میں اطلاع ملی حضرت کے انتقال کے, سیدھے وہاں آ گئے تھے. کہ یہ حاجی صاحب ہے, اس نے ہاتھ جوڑے ہندو نے, کہا حاجی صاحب میرے لیے دعا کیجیے, جائیے. ابھی تک ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے, اس لیے کہ حاجی پہلے سے ان صفات کو پیدا کر کے جاتے ہیں, جب واپس آتے تھے تو نکھرے ہوئے بنے ہوئے ہوتے تھے, ان کی شکل و صورتوں سے نور ٹپکتا تھا. آج بھی اللہ پاک وہ کیفیات پیدا کرنے والے ہیں, اللہ پاک آج بھی وہی ہے جو پہلے. ہم بھی اگر ایسی مشق کر لیں تو انشاءاللہ یہ حج ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا, اور دنیا کی جو زندگی ہے وہ ترقی کا ذریعہ بنے گا. یہ چند چیزیں تو حج سے پہلے کی عرض کرنی تھی. باقی درخواست یہ ہے کہ بڑی مشکل سے آدمی گھر کو چھوڑتا ہے, کاروبار کو چھوڑتا ہے، گھر والوں کو چھوڑتا ہے، مستورات جو جاری ہیں بچوں کو چھوڑ کے جاتی ہیں، یہ ساری قربانیاں دیتی ہیں وہاں کے حرم شریف کے لیے اور حج کے جو ایام ہیں اس کے لیے. اب وہاں جا کے ہمارا سارا وقت انہی چیزوں میں لگے، انہی چیزوں میں کوشش کریں کہ حرم سے باہر سوائے کھانے اور آرام کے باہر نہ آنا پڑے، باقی سارا وقت ہمارا حرم شریف کے اندر گزرے. باقی ساری چیزیں پاکستان میں کراچی میں مل جائیں گی، حرم شریف نہیں ملے گا، سب چیزیں ملیں وہ نہیں ملیں گی. کوشش کریں کہ ہمارا سارا وقت حرم شریف کے اندر گزرے. سب سے اونچے عمل افضل عمل طواف، اللہ جتنی توفیق دے جس کو کثرت سے طواف کرے، خصوصاً جو جوان ہیں وہ تو خوب ہمت سے طواف کرے. حضرت امام زین العابدین ہیں یا ایک اور بزرگ ہیں جو بہت بڑے عابد گزرے ہیں، 200 طواف روزانہ کیا کرتے تھے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ 200 طواف روزانہ کیا کرتے تھے. اور اس دور میں بھی ہمیں ایسے تو ملے ہیں جو 50-50 طواف کر لیتے ہیں، پچھلے سال ہی ملے ہیں، اس دور کی بات کر رہا ہوں، جو 50-50 طواف کر لیتے ہیں سارے کام کرتے ہوئے چھوڑ کے نہیں. وہ تو آدمی جب حرم کی طرف نیت کر لیتا ہے اللہ اس کے وقت میں برکت دیتے. 200 طواف کا اگر آپ حساب کتاب لگانے میں آئیں گے تو حساب کتاب 24 گھنٹے میں نہیں لگتا 200 طواف کا. وہ تو صرف برکت کی چیز ہوتی ہے. یہ برکت ایک ایسی چیز ہے جس کو کسی الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ جو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ میں آتا ہے کہ 61 قرآن پاک ختم کر لیتے تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن پاک ختم کرتے تھے رمضان المبارک میں، تو اگر ویسے دیکھیں تو بڑا مشکل لگتا ہے، جب اللہ پاک برکت دیتے تو بہت آسان ہے. اور یہ صرف کوئی قرآن ہی سنی پڑھتے تھے، سارے کام کرتے وہ قرآن پڑھتے تھے. تو یہ چیزیں برکت کے ساتھ ہوا کرتی ہیں. کیلکولیشن میں لگیں گے تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، آدمی کہے گا ناممکن ہے. لیکن برکت ایک ایسی چیز ہے کہ تو ہم نے دیکھا ہے انہی سفروں، گزشتہ سال 50 طواف کرنے والوں ایک نہیں کئی. اور اس کے لیے اگر میں تھوڑا سی عرض کر دوں کہ جانے سے پہلے یا پیدل چلنے کی عادت ڈال لیں پھر تو ہوگا، ورنہ 2 طواف کے پاس سب کے پیر بول پڑتے ہیں، سب کے پیر بول پڑتے ہیں، چونکہ عادت نہیں ہے پیدل چلنے کی. پہلے عمرے کے بعد ہی آدمی تھک جاتا ہے، کہ رانیں چھل جاتی ہیں، کہ کچھ ہو جاتا ہے. تو اگر جو یہاں سے مشق کر لے نا چلنے کی روزانہ 2-2.5-3 میل، پھر انشاءاللہ وہ طواف بھاری نہیں ہوا کرتے. ابھی تو دن ہے، 16 تاریخ والوں کے بھی دن ہے، 10-12 دن ہے، اور 22 تاریخ والوں کے بھی دن ہے، روزانہ کچھ پیدل چلنا شروع کریں. اور تو مدینہ پاک میں تو اللہ توفیق دے آدمی پورے مدینہ پاک کے قیام میں پیدل ہی چلے، بچے سواری کے استعمال کرنے سے. سعادت کی بات. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ پاک کا قیام اختیار کر لیا تھا اور ساری زندگی مدینہ پاک کے قیام میں کبھی سواری پہ نہیں بیٹھے، کبھی سواری پہ نہیں بیٹھے. کہتے تھے کہ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک پڑے ہوں وہاں میری سواری کا پیر پڑ جائے یہ مجھے برداشت نہیں ہوتا. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ پاک کے سارے قیام میں کبھی جوتا نہیں پہنا، کبھی جوتا نہیں پہنا، ایسا ادب، ننگے پیر رہے. کئی کئی دن ہو جاتے تھے استنجا کیے ہوئے، کہ مدینہ پاک میں استنجا کرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے. جب استنجا اتنا غالب آتا تو حدود حرم پہ جاتے، جو حدود ہیں حرم کی کئی میل کے فاصلے پہ ہیں، تو وہاں جا کے اس طرح بیٹھا کرتے تھے کہ خود تو حرم کے حدود میں بیٹھے ہوتے تھے اور فضلہ حرم سے باہر گئے. اتنا تو پیدل چلنے کی عادت پڑی ہوگی تو مدینہ پاک میں پیدل چلیں گے. مدینہ پاک میں پیدل چلنا تو سعادت کی بات ہے، سعادت کی بات. ہمارے مولانا سید صاحب رحم اللہ ساری زندگی وہاں کے قیام میں اپنے گھر سے جو مسجد نبی کے بالکل برابر میں ہے قبا، ہفتے کی صبح پیدل جاتے تھے، پیدل آتے تھے، خود بھی ان کی اہلیہ بھی دونوں ہمیشہ پیدل جاتے تھے، پیدل آتے تھے. ہفتے کے دن قبا جانا سنت، صبح فجر کی نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے، اشراق پہ وہاں پہنچتے تھے اور وہاں نفل پڑھے، کہ وہاں نفل پڑھنے کے ثواب عمرے کا ثواب، اور پھر واپس پیدل. وہاں فرماتے ہم تو احد بھی پیدل ہی جایا کرتے تھے. اب تو پتہ نہیں شاید کوئی حاجی ہو پیدل جاتا ہوگا, قبا تو جاتے ہوئے نظر آنے لگے ہیں کہ قبا پیدل جانے لگے ہیں. شوق ہو مدینہ پاک میں پیدل چلنے کا, مدینہ کی وہ مبارک گلیاں پھر کہاں نصیب ہوں گی, کہاں نصیب ہوں گی. میں تو طواف پیش کر رہا تھا کہ مکہ معظمہ کا سب سے بڑا عمل جو ہے وہ طواف, کہ اللہ پاک کی 120 رحمتیں ہر وقت بیت اللہ پہ نازل ہوتی ہیں جس میں سے 60 طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں اور 40 عبادت کرنے والوں کو اور 20 جو صرف بیت اللہ کو دیکھ رہا ہو اس کو ملتی, کچھ بھی نہ کر رہا ہو بیت اللہ کو دیکھ رہا ہو 20 رحمتیں اس پہ نازل. تو بیت اللہ کا تو صرف دیکھنا بھی اجر و ثواب, بیت اللہ کے اندر ہوں گے تو دیکھ سکیں گے, اور جو اکثر وقت بیت اللہ میں گزارے گا نا پھر تو اس کو رش کے زمانے میں مطاف نہیں ایسی جگہ جگہ ملے گی جہاں سے بیت اللہ نظر آئے, اور جو اکثر وقت نہیں گزارے گا تو بڑی مشکل سے چھت پہ کسی کونے پہ جا کے جگہ ملے گی. ثواب تو چھت سے بھی وہی ہے لیکن جو 20 نیکیاں بیت اللہ کو دیکھنے کی ہیں وہ تو نہیں ملیں گی. تو طواف کا خوب اہتمام, ہمارے بعض علماء کی نزدیک تو وہاں جتنے نفری عمرے کرتے ہیں نا وہاں سے مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے اس کے مقابلے میں طواف افضل ہے. عورتیں ایسے وقت میں طواف کریں جب مردوں کا استحام نہ, ایسے اوقات تلاش کر لیں, کیونکہ جہاں طواف کرنا اجر و ثواب ہے وہاں مردوں میں اختلاط گناہ بھی. اور اللہ کے پرانے ساتھی ایسے اوقات بتا دیں گے جو بار بار جاتے رہتے ہیں جس میں مستورات بسہولت طواف کر سکتی ہیں. تو اہتمام سے وہاں طواف میں وقت لگایا جائے, پھر وہاں عبادات میں, اور اسی طریقے سے اللہ توفیق دے جب عبادات سے فارغ ہو تو آدمی بیٹھے بیٹھے قریب بیٹھنے والوں سے کچھ دین کی بات کر سکتا ہے. کسی کو نماز, یہ کتنے لوگ ایسے ہوتے بیچاروں کو کلمہ بھی نہیں آتا. اب آپ حاجی کیمپ میں جا کے دیکھ لیں, ہماری جماعتیں حاجی کیمپ میں کام کر رہی ہیں, روزگار گزاری سناتی ہیں, جو اکثریت دیہاتوں سے آ رہی ہے ان کو بیچاروں کو کلمہ بھی نہیں آتا. طلبی تو بہت بڑی بات اور نماز تو بہت دور کی چیز ہے. اگر وہاں کے قیام میں ہم نے 2-4 کی نمازیں صحیح کرا دی تو کتنی زبردست کمائی ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ طواف کرتے کرتے کسی کا ہاتھ پکڑ لیتے اور طواف بھی کرتے رہتے, اس کو کوئی دین کی چیز بھی سکھا دیتے, قرآن کی کوئی سورت یاد کرا دی, کوئی دعا یاد. تو طواف کرنے بھی آدمی کراتے ہوئے یہ کام کر سکتا ہے. تو فارغ اوقات میں اس طرح ہم بیٹھ کے لوگوں سے چپ کے چپ کے بات کریں, دین کا شوق دلائے. اور اسی طرح ہمارے مولانا سید حسن صاحب نے فرمایا کرتے تھے کہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں عمرہ کرنے ان کو عمرہ کرا دو, ان کو طواف کرا دو, بالکل پتہ نہیں ہوتا. گزشتہ سال ہمارے ساتھیوں کی ساتھی ملے, یہ ریاستی علاقہ جو کہتا ہے بھاول پور کا, وہاں کے ایک ساتھی تھے, وہ کہنے لگے بھٹک گئے ساتھی سے, کہ لے جی میں یہ صبح اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا تھا اور اس مزار کے میں نے 3 پھیرے لگا لیے, اب مجھے کیا کرنا ہے, بیت اللہ اس مزار کے 3 پھیرے لگائے اب آگے میں نے کیا کیا گیا. صبح سے شام میں بھٹک رہا تھا بےچارا, ساتھیوں سے جدا ہو گیا. اس طرح پتہ نہیں کتنے ملتے ہیں. ایک شوق ہوتا ہے کہ میرا عمرہ ہو, ایک شوق ہوتا ہے میری نوافل ہو, میری تلاوت, ایک ہے کہ آنے والوں پہ محنت. اب جس کا ہاتھ پکڑ کے ہم نے طواف کرا دی اور صحیح کرا دی, ساری زندگی دعائیں دے گا. تو حرم میں رہتے ہوئے یہ اعمال ہم کر سکتے, نئے آنے والوں کو طواف کرا دیں, صحیح کرا دیں, ان کو باقی چیزیں سکھا دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے اور آپ کا سارا حج دین کو سکھانے والا حج ہے. دو جو حج کرتے ہوئے حرم کے اندر لوگوں کو دین سکھائیں گے, کسی کا کلمہ صحیح کرا دیا, کسی کی نماز سورہ فاتحہ یاد کرا دے, قل ھو اللہ یاد کرا دے, اتنا تو کم از کم نماز تو ان کی صحیح ہو جائے. حرم شریف میں تو بےچارے نماز پڑھ سکے, اور ایک دو نہیں آپ کو سینکڑوں اور ہزاروں ایسے ملیں گے جن پہ اس لائن کی محنت کی ضرورت ہے, حتیٰ کہ بعض کو وضو تک کرنا نہیں آتا, رواج ہی نہیں ہے دیہاتوں میں ان چیزوں کا. جماعتیں جب دیہاتوں میں گھستی ہیں نا اس وقت پتا چلتا ہے, یہاں سن کے باتوں میں یقین بھی نہیں آتا کہ ایسا بھی ہوتا ہوگا, ایسا بھی ہوتا ہوگا, یقین ہی نہیں آتا. میں آپ کو دیہاتوں کی جہالت کی بات بتاؤں. ایک اندر کے دیہات میں ایک جماعت گئی, وہاں ایک شادی کی تقریب تھی, تو وہ بھی گئے تو نکاح پڑھانے والے آئے. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں, واقعہ ہے. ایک بلڈر تھا جو فٹ بال کے اندر ہوتا ہے نا, اس میں ہوا بھری ہوئی تھی, اس میں ایک سوئی چبا دی. یہ کیا ہے جس کے اندر 50 نکاح ہیں, وہ جتنی ہوا نکل گئی ایک نکاح ہو گیا. ایسی جہالت اب بھی ہے, اب بھی ہے. ہم تو میں تو ماننے کو تیار نہیں تھا پچھلے دنوں, یہ جاوید مشتاق کا جب نکاح ہو, ڈاکٹر جاوید مشتاق کا, یہ ایک مسجد میں ڈیفینس میں, تو میں بیان کر رہا تھا, تو اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے پاکستان کے, وہ اس نکاح کی تقریب میں تھے. میں تو پہچانتا نہیں تھا, مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے. میں جب اس موضوع پہ بات کی تو چیف جسٹس صاحب باہر نکل کے مجھ سے ملے, اور بےچارے تو تھوڑا سا خوش ہوئے, تو اس پہ کہنے لگے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا. اور انہوں نے اپنے سندھ کے ایک شہر کا نام بتایا کہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں, اور وہاں ابھی تک یہ رواج ہے کہ لڑکیوں سے کہتے ہیں ہم نے تمہاری شادی قرآن سے کر دی, اب تمہیں شادی کی ضرورت نہیں ہے. شاید کوئی عام آدمی کہتا ہے تو میں نہیں مانتا, یہ ان کا قول. یہ ڈیفینس میں انہوں نے گاڑی میں بیٹھ کر یہ بات کی. تو جہاں اتنی دین سے دوری ہو, ہم توقع کریں کہ ان کی نماز صحیح ہوگی, ان کو وضو آتا ہو. لیکن چونکہ حج ایک رواج کی چیز ہے, ایک شوق بھی ہے, ان کے اولاد پیسے جمع کر کے ان کو بھیج دیتے ہیں, اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا حج صحیح کرائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو وہاں کے اعمال میں سے ایک اس عمل میں بھی ہم اپنا وقت لگائے روزانہ. دو چار کا حج صحیح ہو گیا, ہمارا تو جیسا ہوگا ہوگا, اللہ پاک ان کی برکت سے ہمارے بھی بیڑا پار کر دیں گے. چونکہ ایسے لوگ عمر مخلص ہوتے ہیں, کوئی ان کی طبیعت میں اور کوئی چیز نہیں ہوتی, مخلص ہوتے ہیں, سیدھے سادے ہوتے ہیں, اللہ پاک کو بھی رحم آتا ہے. عورتیں بھی محنت کر سکتی ہیں, ایسی عورتوں کو چپکے چپکے وہاں نماز سکھا دے, کلمہ سکھا دے, دین کی بات بھی سکھا دے, دین کے سیکھنے کا شوق ان کے اندر پیدا کر دے. ہاں البتہ وہاں اس سے ذرا بچنا چاہیے کہ وہاں مجمع نہیں لگانا چاہیے. وہاں کی حکومت اس کو پسند نہیں کرتی کہ کوئی مجمع لگائے وہاں. دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگوں سے آدمی بات کر سکتا ہے, یا دو تین سے آدمی اکٹھے ہو جائے تو آدمی اس جگہ سے ہٹ سکتا ہے. چونکہ ایک حکومت کا نظام ہے, وہ اپنے نظام کو بہتر چلانے کے لیے احتیاطیں کرتے ہیں, اور کرنی چاہیے. تو وہاں کے کام میں اس پہ بھی ہے. تو ویسے کہ زیادہ وقت ہمارا حرم شریف کے اندر گزرے, باقی سونے کھانے کے لیے گھروں پہ آئے. اور انشاءاللہ آپ مفتی صاحب آئندہ ہفتے آپ پاکستان مسائل بھی رکھیں گے. میں تو مختصر اعتراض کر رہا ہوں کہ حج کے سارے عمل میں ٹھنڈے ٹھنڈے اور اطمینان سے آہستہ آہستہ ساری چیزیں کریں. یہ جتنی وہاں مشکلات آتی ہیں وہ جلدی کی وجہ سے آتی ہیں. جو ہم سنتے رہتے ہیں نا کہ اتنی اموات جمرات کے اوپر ہو گئی, اتنے طواف زیارت میں ہو گئی, یہ سب جلدی کی وجہ سے. ہر حاجی کہتا ہے کہ میں جلدی سے کر لوں, میں جلدی سے کر لوں. سارا دن پڑا ہوا ہے رمی کرنے کے لیے. یہ ایک جذبہ, بے شک زوال سے پہلے پہلے دن افضل ہے, لیکن علماء سے پوچھ لیں کہ جب ایسی حالت میں کہ ہر 10 منٹ بعد ایک لاش بیچ میں سے کر لے, کہ اس وقت بھی افضل ہے؟ وہاں لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کر رہے ہیں وہ بیچارے کہ ابھی مت آئے, ٹھہر جائے ٹھہر جائے. ہم اس چکر میں, چونکہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ زوال سے پہلے پہلے افضل ہے, یہ تو اس وقت تھا کہ جب رات خالی پڑا ہوا ہے, آدمی کہہ رہا ہے سو کے شام کو جاؤں گا, اس وقت تھا کہ بھائی مکرو ہو جائے گا. جب ایسی جان کے خطرے ہیں, کیا ضرورت ہے ایسے رش پہ جانے کی؟ اطمینان سے جائیں, دوپہر کو کر لیں, شام کو کر لیں, رات کو کر لیں, صبح 7 بجے تک وقت ہوتا ہے رمی کا. اور جن کے ساتھ مستورات ہیں ان کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا, کبھی مت جائیے اول وقت. وہاں چند لوگ ہمت بڑھا دیتے ہیں کہ اجی کچھ نہیں ہے, چلو چلو, چند لوگ کہہ دیتے ہیں, بس آدمی ریلے میں چل پڑتا ہے. جہاں 1.5 دن احرام باندھا ہے, آدھے دن اور باندھ لیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت سے بہت مستورات میں ایک دن زیادہ احرام باندھنا پڑے گا. رات دیر سے رمی کی ہے, قربانی نہیں ہو سکتی, اگلے دن صبح ہوگی, کوئی بات نہیں. لیکن عمل عمل کی طرح تو ہوگا. پھر رمی ایک عمل ہے جس پہ اتنا اجر و ثواب ہے. اب وہ تو یہی نہیں پتا چلتا کہ رمی ہوئی بھی یا نہیں ہوئی. جب اتنی دور سے کنکر ماریں گے, اور کنکری کا اس ہودی کے اندر گرنا ضروری ہے, اتنی دور سے ماریں گے تو یہی نہیں پتا چلے گا کہ رمی ہوئی بھی یا نہیں ہوئی. اتنا اونچا عمل, اتنا افضل عمل جلدی کی وجہ سے ہمارا ضائع ہوا. جن کے ساتھ مستورات ہیں وہ تو قطعاً جلدی نہ کریں, تینوں دن جلدی نہ کریں, تیسرے دن بھی یہ سنا ہے کہ غروب سے پہلے پہلے کر لو, تو صبح صادق تک کر سکتے ہیں. اس میں بھی جلدی کی وجہ سے سارا مجمع زوال سے لے کے غروب تک جب رمی کرنا چاہے گا تو کیسے ہو سکتا ہے؟ مستورات والے اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے چلے, پھر انشاءاللہ کوئی پریشان. ایسے طواف زیارت ہے, بے پرانے احباب جو جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کس وقت میں جانا مناسب, ورنہ اب پہلے وہاں ہوتے اب طواف زیارت میں بھی مشکلات انہیں جانے لگے. پھر طواف زیارت جو حج کا سب سے بڑا رکن, وہ تو اطمینان سے ہو کم از کم, تو کسی چیز میں جلدی نہ کریں. اب منا میں, منا سے کہتے ہیں عرفات جاتے میں ایسی جلدی ہوتی ہے کہ کوئی گاڑیوں کے نیچے آئے جا رہا ہے, کوئی کچھ لے جا رہا ہے, کوئی ایک مصیبت, آرام. اور جو انشاءاللہ آرام سے جاتے ہیں وہ زوال سے پہلے پہنچ بھی جاتے ہیں عرفات, زوال سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. ایسی وہاں سے نکلنے میں دیکھیے, یہ ساری چیزیں کتابیں نہیں مکروہ ہے فلاں, یہ اس وقت کے لیے ہے جب سہولت ہو, راضی نہ کر. چار چار گھنٹے تک گاڑیاں جمی رہتی ہیں, دم گھٹنے لگتا ہے اندر, عورتیں بیچاری پریشان, پیشاب کا تقاضا ہے, اتر نہیں سکتی, بیچ میں اٹکی نہیں. اس لیے بہت ہی اچھا ہے جیسے ماشاء اللہ بھائی ذیشان صاحب وغیرہ کرتے لجائے تھے کہ اپنے وہاں آرام سے ٹھہرے, وہیں اپنے تھوڑا سا سستا بھی لیے, کھانے بھی کھا لیا, وہیں سے اپنے سنجے وضو کر کے آرام سے مزدل پہ پہنچے تو آرام سے پہنچ بھی جاتے ہیں اور کوئی دشواری بھی. تو کسی بھی چیز میں جلدی نہ کریں. ایک غلبہ ہوتا ہے وہاں جا کے جلدی کرنے کا, ہر چیز میں تھوڑا سا اس کو ذرا دبا لیں, اور اس کے لیے پرانے ساتھی جو ہوتے ہیں جو پہلے جا چکے ہیں ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھا لیں. تو انشاءاللہ پھر پانچ دن پتہ بھی نہیں چلتے. جو لوگوں نے پہاڑ بنائے ہوئے, حج تو سب سے آسان عبادت ہے, یہ غلط ترتیب کی وجہ سے مشکل بن گیا ہے, یہ لوگ مشکل سمجھنے لگے, ورنہ بہت آسان ہے. تو یہ پانچ دن پتہ بھی نہیں چلتے کیسے گزر گئے. باقی کہ بھائی حج, بہرحال حج کا سفر ہے, مشقت ہوتی ہے, اس کا ذہن پہلے سے بنا ہوا. جو راحت کے ذہن لے کے جاتا ہے نا, تو وہ ساری ترتیبیں بنی ہوئی بعض دفعہ فیل ہو جاتی ہیں. برسوں سے صحیح نظام چل رہا تھا اور عین کسی سال اٹک گئے کہیں پر, تو ساری کتنی ترتیبیں بنا لو وہاں ساری ادھر ادھر ہی ہو جاتی ہیں. اس لیے ذہن اپنا مشقت کا بنا کے جانا چاہیے, اور حج کا ثواب بھی مشقت کے بقدر ملا کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ تیرے حج کا ثواب تیری مشقت کے بقدر ہے. تو مشقت سے گھبرانا نہیں چاہیے, بلکہ اس میں بھی آدمی لذت محسوس ہے کہ حج کی ایک ایک تکلیف کے اوپر اللہ پاک پتہ نہیں کتنے گناہوں کو معاف کرے. تو ذہن یہیں سے ہمارا بنا ہوا, اگر کوئی چیز آگے پیچھے ہو جائے بالکل پریشان نہ ہو. حج کا سفر ہے, گھر کی زندگی تھوڑی ہے, کچھ نہ کچھ ہوتی. حکومت کتنے بیچارے بہتر سے بہتر انتظامات کرتے ہیں, پھر بھی بعض دفعہ ٹریفک بلاک ہو گیا, سب کچھ کرنے کے باوجود, اتنی احتیاطیں کرنے کے باوجود آگ لگی, کیا کریں بیچارے؟ لاکھوں کا مجمع ہے, مختلف مزاج کے لوگ ہیں. تو مشقت کا ذہن یہیں سے بنا کر جائے, پھر انشاءاللہ وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. کھانے میں دیر لگ جائے گی, کوئی غم. آخر یہاں بھی تو دنیا کے کام کاج کرتے کرتے بعض وقت شام کے چار چار بج جاتے, نہیں بج جاتے کھانا. اگر وہ کھانے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی تو کیا بات ہے, بلا وجہ گروپ لیڈر کے اوپر ناراض ہونا. خصوصاً جو حج کے پانچ ایام ہیں اس میں بہت ساری چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی. بعض وقت کھانا عرفات کے سارا لے کے چڑھے, وہی گاڑی بھٹک گئی, وہ پہنچ نہیں سکی, باقی سب پہنچ گئے. تو کیا بات ہے بھائی, ایک دن اگر نہیں کھایا تو کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو عرفات کے میدان میں صرف ایک دودھ کا پیالہ پینا ثابت, میں کچھ کھایا ہی نہیں. گو اللہ پاک مجاہدہ نہیں کرواتے, اب وہ دور گیا مجاہدے والوں, لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسی چیز آ جائے تو طبیعت اس سے مانوس ہوئی ہو کہ ایسا ہو جائے. قربانیوں کا ہے, ساری احتیاط کرتے کہ قربانی وقت پہ ہو جائے, کھانا وہاں سے پک کے بنا پہنچ جائے. لیکن بعض وقت پولیس والا عین وقت پہ رخ موڑ دیتا ہے گاڑی کا, بالکل خیمے کے قریب آ کے بعض کھانا پکوا کے منگواتے, تاخیر ہو گئی, تو یہ سارے ذہن یہاں سے ہمارے بنے ہوئے ہوں ہر چیز میں. ایسی جگہ کا مسئلہ, پانچ جگہ تھوڑی سی تنگ مل جاتی, کیا بات ہے, وہ پانچ راتیں ہیں گزر ہی جاتی خیمے میں. بعض معلمین کا کوئی نظام آگے پیچھے ہو گیا, کوئی بھول سے کوئی خیمہ کم ہو گیا, کچھ اور چیز ہو گئی ایسی. تو میرے عزیز دوستو بزرگو, یہ ذہن سارا یہاں سے بنا ہوا. اور چند چیزیں ہیں جو حج کی تقویت کا ذریعہ بنا کرتی ہیں کہ قبولیت والا حج وہ ہے جس میں خوب سلام کا پھیلانا ہو, خوب لوگوں کا کھانا کھلانا ہو, اور نرم کلام, نرم کلام, اچھے اخلاق, مراد اچھے اخلاق. یہاں آدمی سوچتا ہے کہ اچھا کیا وہاں بھی غصہ آتا ہوگا, قرآن میں بھی اللہ پاک نے کہا نا کہ حج وہ جس میں نہ لڑائی جھگڑا ہو نہ کوئی جنگ ہو, تو آدمی سوچتا ہے کہ وہاں بھی ہوتا ہوگا. سب سے زیادہ قوت سے تو شیطان وہی حملہ کرتا ہے. اس لیے ان صفات کی بھی مشق اللہ ہمیں جذب دے, خوب کھلائے لوگوں کو, جیسے اللہ پاک نے عربوں کو مزاج دیا ہے, ٹرک کے ٹرک روزانہ کھلانے پہ خرچ کرتے, اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. اور یہ تو تجربہ ہے کہ جو حجاج اپنے دسترخوانوں کو وسیع رکھتے ہیں اور ان کے دسترخوان پہ کبھی کسی ملک کے مہمان, کبھی کسی شہر کے مہمان, کبھی کسی جگہ کے مہمان, خوب کھلاتے, اللہ پاک ان کو خوب برکت عطا فرماتے, خوب برکت عطا, اللہ پاک خوب سخاوت کا جذبہ دے دے. اور یہ تو شروع سے ہوتا چلا آیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی جو قریش تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حجاج کو کھلائیں گے تو اللہ ہمیں برکت دے گا. لہذا اس زمانے میں جتنے حاجی آتے تھے کوئی کھانا نہیں پکاتا تھا, سب ان عربوں کے مہمان ہوتے تھے, حتیٰ کہ عرفات تک کا انتظام کرتے تھے کہ مکہ معظمہ سے منا, منا سے آگے عرفات تک جانے تک راستے کے دائیں طرف حوض بنائے ہوئے ہوتے تھے, اس میں سریر پکا کے بھر دیتے تھے, جو عربوں کا سب سے یعنی محبوب کھانا ہے, مرغوب گوشت کے اندر روٹی پکی ہوئی ہوتی ہے. اور بائیں طرف کے حوض میں ان کے اونٹوں کے لیے دانا اور پانی ہوتا تھا کہ حجاج وہاں بھی کھاتے ہوئے جائیں, کھاتے ہوئے جائیں. یہ عقیدہ تھا, آج یہی برکت ہے. تو میرے عزیز دوستو بزرگو, ان صفات کو کہ خوب کھلانا لوگوں اور خوب سلام کو پھیلانا, کیونکہ وہاں تو کوئی بھی غیر مسلم نہیں ہوتا, سب مسلمان ہوتے, خوب سلام کو اور نرم کلام. اور ایک درخواست یہ ہے کہ وہاں کے قیام میں بازاروں میں خریداری سے بچا جائے جس سے اعمال لوٹ جاتے ہیں سارا وقت. پھر اسی میں آدمی کا لگتا ہے ایک چیز خریدتے میں دوسرے کا خیال, دوسری خریدتے تیسرے کا خیال, چوتھی کا خیال, حتیٰ کہ حرم کی نماز چھوٹ جاتی. اور بعض جب خریداری کر کے لاتے نا تو وہ محافظ جو ہے وہ حرم کے اندر چیز نہیں لانے دیتے, تو اس کی وجہ سے حرم سے باہر ہی نماز پڑھ لیتے. ساری چیزیں یہاں بکتی ہیں, کسی کو دینا لینا ہے یہیں سے لے کے دے دیں. یہ سارے مسلح جانے والے وہاں کی تو دو ہی چیزیں ہیں, کھجور یا زمزم, دو ہی چیزیں ہیں وہاں, کھجور یا زمزم, وہ بھی مدینہ منورہ کی کھجور ہو تحقیق کر کے, اور زمزم, دو چیزیں ہیں. تو اپنا وقت بازاروں سے بچا کے حرم میں گزارے. اور آخری درخواست مستورات کی خدمت میں یہ ہے کہ پردے کا پورا اہتمام کیا جائے, پورا پردے کا اہتمام. اللہ کے گھر جا رہے ہیں, جہاں اللہ پاک نے پردے کے احکامات نازل کیے, اور جہاں کبھی کوئی صحابیات اس حکم کے بعد بغیر پردے کی نہیں ملی, اور پھر وہاں کی حکومت بھی اس پہ ناراض ہوتی ہے. بعض مرتبہ جو ان کا جو عملہ نگرانی پہ ہے, طواف کرتے ہوئے پاکستانی عورتوں کو سختی کے ساتھ ڈانٹتے, تو اس وقت ذرا شرم کے مارے ہماری گردن نیچی ہو جاتی ہے کہ سارے ملک والے پورے پردے میں, اور ہمارے کی مستورات پردے میں نہ ہو. کئی دفعہ انہوں نے محافظین نے وہاں اس پہ سختی کی طواف کے دوران, میں نے خود دیکھا ہے. اس لیے یہیں سے ہم اس کی عادت ڈال لیں, پورے پردے کا اہتمام ہو وہاں پر, وہاں کے قیام میں بھی اس طرح کوشش کی جائے کہ مرد علیحدہ اور مستورات علیحدہ, پردے کا پورا اہتمام. اور اللہ پاک کو جو چیزیں پسند ہیں ان کو کرنا, اور اللہ کے نبی کو جو چیزیں ناپسند ہیں اس سے بچنا. اس میں ایک چیز کھانے پینے کا ضائع کرنا بھی ہے, جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت اہتمام سے منع کیا, حتیٰ کہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کھانے کے بعد اگر انگلی پر بھی کوئی چیز لگ جائے تو دھونے سے پہلے اس کو بھی چاٹ لو, وہ بھی نالی میں نہ جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن جب کھانے سے باہر آتے تو میں پہچان لیتی کہ میرے آقا نے کس برتن میں کھایا ہے. اتنا صاف. اب حرم شریف میں جا کے بھی وہاں کھانا ضائع ہو تو کتنی دکھ کی بات ہے. وہاں اس طرح ہم کھانے کو استعمال کریں کہ کھانا وہاں ضائع ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, مولانا سید خان صاحب رحم اللہ سے بارہا سنا. مولانا سید خان صاحب رحم اللہ ترک کوئی تشریف لے گئے تو کھانے سے باہر نکلے تو ڈسٹ بین کے اندر کھانا پڑا ہوا نظر آیا. مولانا نے کہا بھائی کوئی تو گیا. اللہ والوں کی زبان سے بات ایسی نہیں نکلتی. اس کے بعد تشریف لائے سوڈان, وہاں سے قطر آئے, اس وقت پتا چلا کہ کویت پہ حملہ ہوا ہے, کویت سارا تباہ. رزق کا ضائع کرنا اللہ کو سب سے زیادہ ناگوار ہے, رزق کا ضائع کرنا. اس لیے کوشش اس کی جائے کہ وہاں رزق کا ایک ٹکڑا بھی ضائع نہ. اگر زیادہ پک گیا ہے مستحقین وہاں بہت مل جاتے ہیں, ہم ان کو تقسیم کرنے کا انتظام کر لیں کہ ان تک پہنچ جائے. بہت مستحقین مل جاتے ہیں, ان تک پہنچ جائے اور دعائیں مانگنا شروع کر دیں کہ اللہ پاک جو ہے ہمارے حج کو قبول فرما لے اور وہ کیفیات جو مطلوب ہے اللہ پاک کی فرما دے. کیونکہ وقت ہو چکا ہے, اب انشاءاللہ اگلے نشست میں آپ سے مختلف حضرات مدینہ پاک کے قیام, وہاں کی حاضری اور وہاں کے آداب, کیونکہ مدینہ پاک میں آداب کا بہت زیادہ لحاظ ہے, بہت زیادہ. وہاں کی تھوڑی سی بے ادبی بھی بہت بڑی محرومی کا ذریعہ بن جایا کرتی ہے. تھوڑی سی بے ادبی وہاں کی بہت زیادہ ادب کے ساتھ پا رہے ہیں. نہ وہاں کی کسی چیز کو برا کہا جائے, نہ وہاں کے موسم کو برا کہا جائے, نہ وہاں والوں کو برا کہا جائے. خصوصاً سے جو وہاں انتظامات کرنے والے ہیں, چاہے وہ حرم شریف کے اندر ہو یا حرم شریف کے باہر, خصوصیت سے جو جالی مبارک کے قریب کے محافظ ہوتے ہیں, ان کا بہت ہی زیادہ احترام. کوئی معمولی بات نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کی حفاظت کی ذمہ داری جس کو ملی, وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. مجھے اور آپ کو نہ مل جائے ان کے بارے میں کوئی ہماری زبان سے سخت لفظ نہ نکلے. وہ وہاں کے انتظامات کو بہتر بنانے کے لیے بعض دفعہ سختی کرتے ہیں, اس کو ہم محسوس نہ کریں, بلکہ جب وہ کہے چلے جاؤ ہم چلے جائیں. جب وہ کہنے چکے تھے حرم کو بند کرنا ہے, اس وقت ایک لوا آواز لگاتے ہی آ جائے. اور مستورات بھی جو ان کے اوقات ہیں صلاۃ السلام پڑھنے کے, اس میں تشریف لے جائیں اور بہت ہی ادب کے ساتھ آواز ان کی اونچی نہ ہو. جیسے عورتوں کا پردہ ہوتا ہے, ان کی آواز کا بھی پردہ ہے. اگر وہ صلاۃ السلام اس طرح پڑھ رہی ہے کہ باہر قناص سے باہر مردوں کا آواز آ رہی ہے, تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جگہ کے ادب کے خلاف ہے. ہر جگہ کے لیے تو صلاۃ السلام میں بھی اتنے آہستہ الفاظ کہ باہر رہ. ایسی مردوں کو بھی ہے کہ اتنے شور سے صلاۃ السلام نہ پڑھے کہ دوسروں کو تکلیف ہو. آہستہ آہستہ, اور جب رش پڑ جائے تو زیادہ دیر وہاں کھڑا ہونا بھی ادب کے خلاف ہے. پھر تو حضرت عبداللہ بن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم جو ہے, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم یا ابو بکر, السلام علیکم یا عمر, کہہ کے آگے چلتے. اتنا مختصر سلام. ہاں خالی ہے تو سلام بھی پڑھتے رہے, ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کو تکلیف ہوتی ہے اگر آدمی وہاں زیادہ دیر جم کے کھڑا ہو جائے. یہ سب چیزیں انشاءاللہ اگلے نشستوں میں آپ حضرات کے سامنے جو مختلف احباب تشریف لائیں گے وہ عرض کر دیں گے, کتابوں میں اس کا مطالعہ کرتے رہیں. اللہ حضرت آپ سب کے حج کو قبول فرمائے اور وہ صفات جو حج کی قبولیت کے اللہ پاک نصیب فرمائے. ٹھیک. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ محض ابن فضل و کرم سے ان حجاج کے حج کو قبول فرما لے. اے اللہ ان کے حج کو قبول فرما لے اور حج سے پہلے پہلے جن اعمال میں لگنا چاہیے ان اعمال میں لگنے کی توفیق عطا فرما دے, اور جن کیفیات کے ساتھ تیری کی حاضری قبول ہوا کرتی ہے وہ کیفیات بھی تو ہی پیدا فرما دے, اور جن آداب کے ساتھ وہاں کی حاضری قبول ہوا کرتی ہے وہ آداب بھی تو ہی سکھا دے. اے اللہ تو عافیت و سہولت کے ساتھ, صحت و تندرستی کے ساتھ حج کا سفر پورا کرا دے, اور اس سال کے حج کو سارے عالم میں ہدایت کے آ جانے کا ذریعہ فرما دے اور بے دینی کے ختم ہو جانے کا ذریعہ فرما دے. اے اللہ تو صحت تندرستی عافیت کے ساتھ جتنے بھی حجاج جا رہے ہیں ان کو جانا نصیب فرما, اور اس سال کے حج کو عافیت و سہولت کے ساتھ پورا کرا دے, اور ہر جانے والے کو حج مقبول عطا فرما. اور جو حج پہ جانا چاہتے ہیں اب تک ان کی جانے کی کوئی شکل نہیں بنی تو اس پہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ ان کے جانے کی شکل صورتیں بھی بن جائیں, تو عافیت و سہولت کے ساتھ ان سب کا جانا مقدر فرما دے, اور عافیت و سہولت کے ساتھ ان سب کو بھی جانے کی توفیق عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمۃ.
مورخہ 4 جنوری 2004 بمقام مسجد بیت السلام ڈیفنس کراچی, بھائی واصف منظور صاحب عازمین حج کو ہدایات اور مفید مشورے دے رہے تھے. تیار کردہ پاک ریکارڈنگ, پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی, فون نمبر 5678123.